الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. یہاں سے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بھی ہدایت ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، نماز کا اہتمام کرے. پھر حقیقی نماز کی ثمرات، اللہ اگر نماز اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب فرما دے تو نمازی کی زندگی میں گناہ نہیں رہتے. یہ نماز کا اثر ہے. میں کہوں میں تو نمازی بھی ہوں اور پھر بھی گناہوں سے نہیں بچتا، تو میاں اپنی نماز ٹھیک کر لو، نماز میں کہیں کمی ہے. کہوں میاں میں نے اپنے سالن کے اندر مرچیں ڈالی ہیں تب بھی کڑوی نہیں ہوئی، کبھی مرچوں کا پتہ نہیں چلتا. ارے میاں، پھر اس کا مطلب ہے کہ مرچیں خالص نہیں ہوں گی نا. میں اتنا میٹھا ڈال چکا ہوں، اب تک چیز میٹھی نہیں ہوئی. ارے میاں، اس کا مطلب میٹھا خالص نہیں ہے نا. نمک تو میں نے ڈالا ہے لیکن نمکین پنا محسوس نہیں ہو رہا، لگتا ہے نمک خالص نہیں ہے. تو میاں نماز تو میں سال سے پڑھ رہا ہوں، گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے، تو میاں اس کا مطلب نماز میں ابھی تک کمی ہے نا. اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پھر گناہ بھی چھوٹ جائیں گے. پہلے مسلمان اپنی نماز پہ محنت کرتا تھا، اب ہر چیز پہ محنت ہے تو نماز پہ محنت نہیں ہے. جیسے بچپن سے سیکھی ہے ویسے چل رہی ہے. ہر چیز بڑھیا بن جائے، گاڑی بڑھیا، موبائل بڑھیا، کپڑے بڑے، گھر بڑا، ارے میاں نماز بھی تو بڑھیا ہو جائے. ہاں، ہر چیز بڑھیا بنانے کی فکر ہے. اگر نہیں فکر تو نماز کو بڑھیا بنانے کی فکر نہیں. پہلے مسلمان اپنی نماز بڑھیا بنایا کرتا تھا، اور جس کی نماز بڑھیا ہو گئی اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا. جس کا نماز بڑھیا ہو گئی اس کا ایمان بڑھیا ہو گیا. اللہ کرے اللہ ہمیں بڑھیا نماز نصیب فرما دے. مشق کرنے سے یہ نماز بڑھیا ہو جاتی ہے. جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ایک دو لمحے کے لیے اللہ سے خشوع والی، خضوع والی نماز مانگ لیا کریں. اے اللہ، مجھے ایسی نماز نصیب فرما. پھر جو الفاظ نماز کے آپ پڑھیں ان کے معنی اور مفہوم آپ کو یاد ہو. سمیع اللہ لمن حمیدہ کیا مطلب ہے، سبحان ربی العظیم کیا مطلب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کیا مطلب ہے، اس کا معنی اور مفہوم یاد ہو. تیسری چیز یہ کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اتنے زور سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن سکیں. میں خود سن رہا ہوں، ساتھ والا نہیں سن رہا، اس لیے کہ آدمی توجہ ایک موقع پہ ایک ہی چیز کی طرف کر پاتا ہے. تو جب آپ توجہ سے اپنی چیز سنیں گے تو آپ کا دماغ میں یکسو ہو جائے گی، سوچ یکسو ہو جائے گی. تو پہلے مانگ لے جو پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم ذہن میں ہو، اتنا زور سے پڑھیں کہ آپ اپنے کان کو سنا سکیں. بعض لوگ اتنا زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والی کی نماز خراب ہو جاتی ہے، وہ غلط ہے. اتنا کہ وہ خود سن سکیں. دیکھو میں اس پڑھ رہا ہوں، میں خود سن رہا ہوں، اتنا زور سے پڑھا ہے. ہم نماز دل میں پڑھتے ہیں، تم یہ روٹی بھی دل میں کھا لیا کرو. ہاں، اگر اللہ اکبر پہلی تکبیر دل میں کہی زبان سے نہیں کہی نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، اللہ اکبر. تو اتنا زور سے پڑھے، تین کام ہو گئے، چوتھا یہ کہ جب نماز پوری ہو جائے تھوڑی سی توجہ سے اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ اسے قبول بھی فرما لے، میں جتنا کر سکتا ہوں میں نے کر لیا، اب تو قبول بھی فرما لے. اگر رمضان میں ہماری نماز ایسی ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر اس کی برکتیں دیکھیں آپ، کہ آنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر مانگ لیں، چاہے دو رکعت صلاۃ الحاجت اسی نیت سے پڑھ لیں، اللہ مجھے نماز خشوع والی نماز نصیب فرما دے، اس لیے دو رکعتیں پڑھ رہا حاجت کے. ہم حاجت کی دعائیں مانگتے ہیں نا، حاجت کے نفل پڑھ لو بھائی، تو کبھی نماز کے لیے بھی دو نفل پڑھ لیا کریں حاجت کے، کہ اللہ میں خشوع والی نماز نصیب فرما. اور پھر اس کا منعوم مفہوم معنی پتہ ہو، کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے، کیا کہہ رہے ہیں، اور اس طریقے سے پڑھیں، اور پھر آخر میں قبول کر لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نماز میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، نماز میں ترقی ہوتی. تو نماز حقیقی نصیب ہو جائے تو اللہ میاں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایک شخص کے بارے میں بتایا، رسول اللہ وہ نماز پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، تو فرمایا بھائی چھوڑ دو اسے، اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. ہمارے ہاں نماز پڑھنے آیا، جیسے فرض پوڑے نئے جوتے اٹھا کے لے گیا، ارے میاں کیسا نمازی ہے، نئے جوتے لے کے آ گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس نے کہا نمازی نے چوری کر لی. کہا بھائی یہ نہ کہو نمازی نے چوری کر لی، تھا تو چور، اس نے نمازی کا روپ ڈھال لیا، چوری کر کے نکل گیا، نمازی نہیں تھا. نمازی ہوتا تو چوری نہ کرتا، تھا چور ہاں، لیکن اس نے نمازی کی شکل بنائی چوری کرنے کے لیے، نمازی چوری نہیں کرتا. لوگ کہتے ہیں یار نمازی ہو کر دیکھ مارکیٹ میں کیا کر رہا ہے، ارے میاں نمازی ہو کر نہیں، ہے تو وہی جو کر رہا ہے، نمازی تو اس نے ڈھال بنائی ہوئی ہے، ورنہ اگر نمازی ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا. تو نمازی نہیں چور ہوتا، ہاں چور نمازی کا روپ ڈھال لیتا ہے، بہروپیہ، بہروپیہ بن گیا. ہاں ورنہ نماز کی تاثیر، فرض پڑی نئے جوتے لے کے چل گیا، یہ کیسا نمازی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. سبحان اللہ، جب بندہ کہتا ہے نا اللہ اکبر، کیا اعلان کرتا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، ساری دنیا کی چیزیں چھوٹی ہیں، اب میں تیرے طرف متوجہ ہوں، کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر، ہاتھ بھی اٹھاتا نا یوں، اعلان کرتا ہے اے اللہ میں نے اب سب سے دست بردار ہو گیا، دیکھ میں نے ہاتھ اٹھا لی دنیا سے، سب سے دست بردار ہو گیا، اور میں دل و زبان سے اعلان کر رہا ہوں اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں سب چیزوں سے دست بردار، اب بس تیر طرف متوجہ ہو گیا. اللہ کرے ہمیں بھی ایسی روح والی نماز اللہ نصیب فرما دے. ہاں اس حقیقت کے ساتھ، پہلے کسی آدمی کی نیکی کا معیار اس کی نماز ہوا کرتی تھی، بھائی اس کی نماز دیکھ لو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے، نماز دیکھ لو، نماز سے آدمی کی نیکی کا پتہ چلتا تھا کہ اس کی نماز کیسے خشوع والی، خضوع والی ہے، توجہ والی ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے، اللہ اس سب کو جانتا ہے. ولا تجادلوا اہل الکتاب، مسلمانوں اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. تمام آسمانی کتابیں تورات اور انجیل زبور کے بارے میں عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت جو موجودہ حالت میں ہیں تو ان کی ہر بات کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، ہر بات کی تصدیق نہیں کہتی، اور ہر چیز کی تکذیب بھی نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی ہر بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی ہر بات کی تکذیب کی جا سکتی ہے، خاموشی اختیار کی جائے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا فَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور ان سے کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس پر ہی جو تم پہ نازل کی گئی تھی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. جب بھی کسی کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے تو جو تمہارے اور ان کے درمیان موافقت کی چیزیں ہیں انہیں پیش کرو تاکہ اسے قریب کیا جائے کہ اچھا اس کو یہ بھی مانتا ہے، اچھا تو بھی مانتا ہے، دونوں مانتا. اب آگے بات کرو، پہلے جو دونوں میں موافقت کی چیزیں انہیں پیش کرو، پھر آگے دعوت چلاؤ. جیسے کسی سے بات کیے دعوت ڈاکانہ ملا ہے، اچھا تم بھی پشاور کے ہو، اچھا میں بھی پشاور کا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو پہلے ڈاکانہ ملاتا ہے پھر اگلی بات کرتا. ہاں پہلے اپنا علاقہ بتاتا ہے پھر اس کو اپنا علاقہ، اچھا دونوں ایک ہی جیسے ہیں، پھر اگلی بات کرتا. تو دعوت کا اسلوب بھی یہی ہے کہ جو تمہارے اور ان کے درمیان مشترک چیزیں ہیں جس سے کچھ دخانہ مل سکتا ہے وہ پہلے پیش کرو، پھر اگلی بات کرو، تاکہ تھوڑا سا مناسبت ہو جائے، قربت ہو جائے اس طریقے سے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر اس طرح ہم نے تم پر کتاب بھی نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. فَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِ مِن کتاب، پھر بتایا کہ آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ کا زبان سے کلام اللہ کا جاری ہو جانا یہ خود علامت ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں، ورنہ آپ نے کسی استاد کے پاس دو زانوں ہو کے نہیں بیٹھے اور کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، پھر آپ کی زبان سے یکا یک قرآن کا جاری ہونا یہ خود آپ کی رسالت کی بہت بڑی گواہی ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں. اسی کا ذکر فرمایا، اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، بلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، یقین ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں. پھر آگے، والذین آمنوا بالباطل، خسارے میں جو لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہے، کہہ دو اور یہ لوگ تم سے عذاب کے جلدی مچا رہے ہیں، ویستعجلونک بالعذاب، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہو تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا، وہ آئے گا مگر ضرور اتنا اچانک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آگے اللہ نے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، ہجرت کی ترغیب دی، جب ایمان جہاں خطرے میں ہو اور جہاں ایمان بچانا مشکل ہو تو وہاں اسلام کا حکم ہے کہ وہاں سے ہجرت کر لو. اللہ کے ہاں ایمان اس دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس کو بچانے کے لیے دنیا کے ہر مفادات کو قربان کرنے کا حکم ہے، اور جہاں یہ ایمان خطرے میں ہو وہاں ہر مفاد کو نظر انداز کرو، ایمان اور اس سرمایے کو بچا لو. تو ہجرت وہاں سے فرض ہو جاتی ہے جہاں آدمی کا ایمان خطرے میں ہو جائے، اس لیے غیر کفار کے دنیا ملکوں میں مسلمانوں کے لیے رہائش اختیار کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں تجارت کے لیے جائے، وقتی طور پہ تعلیم کے لیے جائے، پڑھنے کے لیے جائے، اس کی گنجائش ہے، لیکن وہاں جا کر رہائش اختیار کر لینا وہ بھی کمانے کی نیت سے، ہاں یہ گنجائش نہیں، اس لیے کہ اس کی نسلوں کا ایمان کہاں بچے گا. بعض نادان کہتے ہیں کہ یہاں بھی تو ویسے ہی حال ہے جیسے وہاں ہے، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات کہ یہاں اس اوسط سے مسلمانوں کی اولادیں ہندو اور عیسائیوں سے شادیاں اور رشتے نہیں کر رہے جیسے کینیڈا میں کر رہے ہیں، جیسے امریکہ میں کر رہے ہیں، ہاں جیسے باہر کے دنیا میں کر رہے ہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. تو بہرحال اسلامی دنیا کے اندر جیسا بھی ہے یہاں الحمدللہ مساجد ہر چند جسے کہیں قدموں پہ مل جاتی ہیں، وہاں تو بس اوقات جماعت کے لیے میلوں ہاں میل جانا پڑتا ہے، اور یہاں الحمدللہ ہر طرف حلال ہی حلال ہے، وہاں تو حلال ڈھونڈنے سے ملتا ہے، بلکہ ان کے یہاں حرام بھی اب حلال ہو گیا ہے، جب حرام حلال نہیں ملتا تو انہوں نے حرام کو بھی حلال بنا دیا ہے اور لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، تو بہت فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایمان بچانا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے خاطر شریعت میں ہجرت رکھی، ہجرت ہجرت اسی کا نام ہے، ہجرت کاروبار کے لیے لوگ مسلمان نہیں کرتے تھے، ہجرت مسلمان کرتے تھے ایمان بچانے کے لیے، اب لوگ ہجرت کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، پیسہ کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، پہلے مسلمان ہجرت کرتے تھے ایمان بچانے کے لیے، کتنا فرق ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہذا خالص میری عبادت کرو، خالص، اور ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہمارے طرح تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے، اور وہ انعامات کن کے لیے ہیں؟ الذین صبروا، جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے ملکوں کو چھوڑ دیں گے، بنی بنائی منڈیاں، کاروبار، فیکٹریاں، دکانیں، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ میں نے کیا کہا، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کتنے جانور ہیں جو اپنی فیکٹریاں لگا کے بیٹھے ہیں، کتنے پرندے جن کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے، شام پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں، جو اللہ انہیں کھلا سکتا ہے تمہیں بھی کھلا دے گا، کھلاتا ہے نہیں کھلاتا؟ آپ کہیں گے وہ تو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اس کی ضرورت کم ہے، ہماری تو بڑا بہت بڑا پیٹ ہے، اللہ شیر کو بھی کھلاتا ہے بھائی، روز گوشت کھاتا ہے روز، ہاں بھینس وہ بھی کھاتی ہے، ہاتھی بھی کھاتا ہے، ہاں روز گوشت چاہیے شیر کو، روز کھاتا ہے، ہاں تو پیٹ چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسے کی بات ہے، ہاں اللہ کھلانا چاہے تو کھلا سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی، وہی ہے جو ہر بات سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اس کے دلائل ہیں، زمین و آسمان اس نے پیدا کیے، سورج چاند اس نے مسخر کیا، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ وہی ہے جو روزی کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہی تو اللہ ہے جو آسمان سے بارشیں بھیجتا ہے، زمین کو بنجر ہونے کے بعد اسے آباد کر دیتا ہے، وہی ذات ہے جس کی ساری تعریفیں ہیں۔ باقی یہ دنیا، وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، جیسے کھیل کود میں کچھ دیر تو مزہ آتا ہے مگر وہ پائیدار چیز نہیں ہوتی، ذرا دیر گزرنے کے بعد سارا تماشا ختم ہو جاتا ہے، ہاں ایسی دنیا کے اندر بھی تھوڑے عرصے کے بعد سارا تماشا ختم، او بچہ جوان ہوا اور پھر بوڑھا ہو گیا اور پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایک تماشا تھا جو ختم ہو گیا، ہاں جوان ہوا، ڈگریاں لے لیں، فیکٹری اور گاڑی اور بنگلہ، اور ایک تماشا ختم ہوا جب لوگ کفن پہنا کر اسی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، ختم ہوتا نہیں تماشے، نہ جانے روز کتنے تماشے ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، ہاں ایک شکل بنتی ہے تماشے کی، کھیل کی، فیکٹریاں آ گئیں، کاروبار ہو گیا، نوکر ہو گیا، مزدور ہو گئے، پیسے آ گئے، چیک لکھے جا رہے ہیں، یہ ایک تماشا ہے، اور ایک وقت آتا ہے میاں کپڑے بھی کوئی نہیں ملتے، دو چادریں ملتی ہیں، چل میاں یہاں سے، کیسا کھیل تماشا لگا ہے دنیا کا، اور یہ تماشا روز دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ایسی دنیا میں کشش ہے، کہتا ہے نہیں یہ تماشا اس کے ساتھ ہونا ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہونا، میں نے ابھی لائف انجوائے کرنی ہے، کیا کہتا ہے، میں نے ابھی لائف انجوائے کرنی ہے، پتہ نہیں کیسی انجوائے ہوگی تیری لائف، ہاں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اصل زندگی وہ ہے، یہ تماشا ہے، زندگی وہ ہے، یہ کیا جوانی ہے جس کے بعد بڑھاپا آئے، صحت کے بعد بیماری آئے، قوت کے بعد کمزوری آئے، دولت کے بعد فقیری آئے؟ ہاں، یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے. زندگی وہ ہے جہاں شباب آئے گا تو بڑھاپا کوئی نہیں، صحت ہے تو بیماری کوئی نہیں، نعمتیں ہیں تو محرومی کوئی نہیں، حسن آئے تو ماند نہیں پڑنا، زندگی آئے تو موت کوئی نہیں. وہ زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو تماشا ہے. ہاں، لیکن ہم آج تماشے میں کھو گئے میاں، ہم تماشوں میں کھو گئے ہیں آج. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. فَإِذَا رَكِبُوا. پھر مشرکین کا مزاج ذکر کیا، جب وہ پھنستے ہیں اور ان کی کشتی لہروں کے زد میں آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ اب تو ہی کرے گا. جیسے مسلمان کا آدمی مرنے لگتا ہے نا، کہتا ہے مولا اب تو ہی کرے گا. اس سے پہلے تو آغا خان نے کرنا تھا اور لیاقت اسپتال والوں نے کرنا تھا. جب مرنے کو لگتا ہے، کہتا ہے یار اب قرآن خانی والوں کو بلا لو، اب تو اللہ ہی کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سب سے مایوس تو کہتے ہیں اللہ ہی کرے گا. مشرقین میں جب سب سے مایوس ہوتے کہتے ہیں اللہ ہی کرے گا. حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ پہلے صدقہ دیتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر علاج کرتا ہے. یہ مسلمان کی شان، صدقہ دیتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر علاج کرتا ہے. لیکن آج جب سب سے مایوس، اب کہتے ہیں اللہ ہی کرے گا. چلو قرآن خانی والوں کو بلا لو ذرا، ہاں کچھ قرآن پڑھ لے، کچھ اللہ کر لے گا. تو یہ مشرکین کا مزاج ہے، جب سب امیدیں کٹتی ہیں سب سے مایوس ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اب تو ہی کرے گا، پھر اسے خالص پکارتے. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. حرم کو اللہ نے امن کی جگہ بیجی بنا دی، حالانکہ ارد گرد کی فضاؤں میں اتنی بد امنی کہ جان بچانا مشکل، لیکن حرم کو اللہ نے امن بنا دیا تھا، اسی کا ذکر فرمایا. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دین کے لیے جو لوگ محنتیں مجاہدے کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے خوشخبری کا اعلان کیا ہے. جو بھی دین کے لیے محنت کرے گا، اللہ اسے اپنا راستہ ضرور سلجھائے گا. جو بھی دین کے لیے کوشش کرے گا، اللہ اسے اپنا راستہ ضرور سلجھائے گا. وہ ذکر فرمایا، جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی، ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری جو اللہ کے دین پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک انسان اس راستے میں کوشش جاری رکھے، مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد ضرور تک مدد کریں گے اور اسے منزل تک پہنچائیں گے. لہذا راستے کی مشکلات سے ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے، نئے عزم اور ہمت کے ساتھ کوشش جاری رکھنی چاہیے. ہاں ہاں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوگا یار، حالات ایسے ہو گئے، یہ مسائل ہو گئے، اب کیا ہو. نہ نہ، اپنی ہمت کرتے رہیں، نئے عزم کے ساتھ محنت جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالتا چلا جائے. مایوسی نہیں ہے. ہم سے زیادہ مشکل حالات میں اللہ کے نیک بندے آئے اور دنیا کے اندر اسلام کا ایک نیا روشنی اور نیا چراغ جسے کہیں کہ پھیلا کے چلے گئے، وہ ہم سے زیادہ مشکل دور میں تھے اور ہم سے زیادہ پر خطر ماحول میں تھے. آج ہم اسلام کی دعوت دیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا، زیادہ زیادہ ایک دو بات کر دے کوئی آدمی. وہاں تو اسلام کی بات کرنا، اپنے آپ کو انگاروں کے لیے پیش کرنا ہے، پھانسی کے لیے پیش کر دینا ہے، جیل کی کال کوٹریوں کے لیے پیش کرنا ہے، اور ابا اماں بھی گھر سے نکال دیے گھر سے بن لباس کر کے. ہاں، آج تو دین کا کام کریں گے تو روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، دعوتیں بھی ہوں گی، کہیں استقبال بھی ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے مخالفت کریں گے، ورنہ اکرام ہی اکرام ہی میاں. ہاں ہاں، تو وہ حالات آج سے زیادہ پر خطر تھے. ہاں، اور آج سے زیادہ مشکلات تھیں، لیکن ہمت اور عزم کے ساتھ محنت کی، اللہ نے راستے نکال دیے. پھر آگے سورہ روم ہے، اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ایک ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے. جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت دنیا میں دو بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک فارس اور ایک روم، یعنی ایرانی تھے اور روم کی سلطنت تھی. اس کے بادشاہ کو جو ایران کی حکومت تھی وہ مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا جو بادشاہ تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا۔ یہ آگ کی پرستش کرتے تھے، آتش پرست تھے، آتش پرست آگ کی پوجا کرتے۔ دوسری بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، شام، مصر، ایشیا، کوچک یورپ کے علاقے اس سلطنت کے ماتحت تھے۔ اس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، کسرا اور قیصر، یہ دو بڑے بادشاہ، یہ دو بڑی سلطنتیں۔ باقی جتنی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں وہ سب انہی سلطنتوں کے زیر اثر تھیں۔ جیسے دنیا میں دو بڑی سپر طاقتیں گزری ہیں، یہ امریکہ اور روس، باقی جتنے سلطنتیں تھیں وہ سب انہی میں سے کسی ایک بلاک میں شامل تھی، کوئی امریکہ کے بلاک میں شامل تھا، کوئی روس کے بلاک میں۔ ہاں، اب ایک سلطنت رہ گئی، اب چائنا سر اٹھا رہا ہے تو کچھ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرتے ہیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اس وقت دو بڑی سلطنتیں تھیں، ایک ایران کی تھی یعنی فارس کی تھی، دوسری روم کی تھی۔ باقی جتنی چھوٹی سلطنتیں تھیں وہ سب انہی کے ماتحت اور ان کے زیر اثر تھیں۔ جو ان کی پالیسیاں ہوتی وہ ان کی، دوسرے چھوٹے ملکوں کی پالیسیاں، اور انہی کو دیکھ کر وہ اپنی حکومتی خارجی اور داخلی پالیسیاں بنایا کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ تو ان دو طاقتوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی اس وقت جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی، اس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت ان دونوں، جب یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی پر، تو یہ دونوں طاقتوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا، یعنی فارس کا، اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کو شکست دے رکھی تھی اور ان کے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کا مقدس ترین کلیسا بھی تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیل رہی تھی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی، اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، تو مشرکین مکہ کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، ایران والوں کے ساتھ۔ اور جب کبھی ایران کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست ان نہ صرف خوشیاں مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ آسمانی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، دیکھو آج کیسے شکست کھا رہے ہیں، تم بھی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہو، تمہیں بھی شکست ہوگی۔ ہاں، منہ چڑھایا کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد اہل روم فتح یاب ہو جائیں گے اور انہیں کامیابی ملے گی، اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اس طرح اس سورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشن گوئی کی گئیں، ایک یہ کہ روم کے لوگ شکست کھا گئے وہ چند سالوں میں ایرانیوں پہ پھر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں، اس دن وہ بھی مشرکین پہ فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشن گوئیاں اس وقت ہوئیں جب بظاہر اس کے احالات اور اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ آتش پرست ایران شکست کھا جائے اور رومی اس ذلت اور اس پستی کے بعد پھر کامیاب ہو جائیں، بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا، اور مسلمان جو انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے تھے اور یہود مشرکین کے ظلم و ستم کے شکار تھے، یہ ان کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ یہ مشرکین پہ فتح پا جائیں، بظاہر ظاہری دنیا کے لحاظ سے کوئی آثار اور قرائن نہیں تھے، لیکن اس صورت کے اندر اس کی پیشن گوئی کی گئی۔ اور جب پیشن گوئی کی گئی تو مشرکین نے اس پیشن گوئی کا مذاق اڑایا، مذاق اڑایا، یہ کیسے ہوگا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار عبی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شرط لگا لی، اگر آئندہ 9 سالوں کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو حضرت ابو بکر کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو ابو بکر کو اس کے 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ اس وقت دو طرفہ یہ شرائط حرام نہیں تھی، شرط حرام نہیں تھی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایرانیوں کے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایہ تخت قسطنطنیہ کے دیواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، وہ ہرقل کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہرقل تیونس کی طرف بھاگنے کا منصوبہ بننے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب غریب پلٹا کھایا اور ہلکل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا۔ اس پیشن گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی کہ رومی غالب آنے لگ گئے۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی۔ ہاں، اور یوں قرآن کی ان آیتوں کی پیشن گوئی سچی ہو گئی کہ رومی غالب ہو گئے، مشرکین بھی مغلوب ہو گئے، مسلمان غالب آ گئے، تو اس پیشن گوئی کی تصدیق ہو گئی۔ اسی کا ذکر اس سورت کے آغاز میں ہے، الف لام میم، غلبت الروم۔ رومی لوگ قریبی سرزمین پہ مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے، اور چند ہی سالوں میں سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد بھی۔ سبحان اللہ، فرما غالب آئیں گے، یہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اللہ کسی کو غالب کرنا چاہے تو اسباب خود بنا دیتا ہے، ہاں، اور پستی اور ذلت کے دن ختم کرنا چاہے تو حالات خود سنوار دیتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں۔ اور جن ایمان والے اللہ کی دی فتح سے خوش ہوں گے، یعنی مسلمانوں کو بھی مشرکین پر غلبہ ہوگا، اور بدر میں غلبہ ہوا، وہ جس کو جاتا ہے فتح دیتا ہے، وہی صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی یہ وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، وہ اسباب پہ تکیہ کرتے ہیں، دنیا کے ظاہری قرائن پہ نظر رکھتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کیسے بچیں گے یہ طالبان افغانستان میں، بس آیا امریکہ اور بس 2 دنوں میں ختم ہو جائیں گے، اور آج 9 سال کے بعد اس کی آوازیں چیخیں نکل رہی ہیں، ہاں، آوازیں اور چیخیں نکل رہی ہیں۔ روس ٹوٹا 17-18 سال میں، اکیلا تھا، اکیلا تھا، لیکن اس کو ٹوٹتے تو بھی 17-18 سال لگے۔ اس بدماش نے تو سارے بدماش اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ اکٹھا نیٹو فوجیں ان کو اکٹھا لے کے آیا ہے، اگر یہ اکیلا ہوتا تو نہیں کب سے مر چکا ہوتا، لیکن جب سب کو اکٹھا لے کے آیا تو ان بدماشوں کو مرتے مرتے بھی تو وقت لگے گا، ہاں، کچھ وقت لگے گا۔ ابھی 9 سال میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، انشاءاللہ 17 سالوں سے پہلے ٹوٹے گا، ہاں، اس سے پہلے یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے لاٹھیوں سے اور پتھروں سے، ہاں، بغیر مادی وسائل کے کس طریقے سے اللہ رب العزت غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان بس اللہ کے بھروسے پہ اپنے اسباب اختیار کرے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ پھر معاملہ دے گا۔ جب روس بھی آیا تھا تو سب کو خطرہ تھا کہ روس اصل میں پاکستان آ رہا تھا، وہ پاکستان کے گرم پانیوں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، گرم پانیوں پہ۔ اللہ جزائے خیر دے دیندار طبقے کو اور اس وقت کے مجاہدین کو، انہوں نے روس کے سرخ آندھی کو ایسا نیست و نابود کیا کہ اس کو اپنی بقا اس کے لیے مشکل ہو گئی، اور وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ وہ اصل تو پاکستان آنا چاہتا تھا، پاکستان کے گرم پانیوں پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن راستہ افغانستان سے آتا تھا۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، امریکہ صرف افغانستان میں نہیں آیا، وہ آنا پاکستان ہی میں چاہتا ہے، اس لیے کہ اسے جتنا خطرہ پاکستان سے اور پھر دوسرے نمبر پہ سعودیہ سے، کسی سے خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان کے پاس 3 ایسی دولتیں ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی دولت یہ کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی اکثریت یہاں ہے، پہلے انڈونیشیا کی تھی، وہاں اس نے ایک عیسائی ریاست بنا لی ہے۔ سب سے بڑی اسلامی دنیا کی بڑی تعداد مسلمانوں کی پاکستان کے اندر ہے۔ دوسرا، دنیا اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں کا ملہ بڑا بیدار ہے، یہاں کے مدارس دینیہ، دین کی خدمت، پورے عالم اسلام کے اندر ایسا جاندار ملہ نہیں ملے گا آپ کو جو اللہ رب العزت نے اس بر صغیر کے اندر پیدا فرمایا، اور علماء اور صلحاء کی محنت کی برکت سے الحمدللہ اس کے اندر بیداری اور زندگی ہے۔ یہ تینوں چیزیں دنیا میں کہیں نہیں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں۔ دنیا میں تو اسلامی دنیا کے اندر کھاؤ پیو تماشے کرو، ہاں، ایک بچہ بھی ملیشیا سے آیا، کہ ہم گئے تھے ملیشیا پڑھنے کے لیے، ہم نے سمجھا کہ وہ کوئی اسلامی ملک ہوگا، ہاں، اور ماتیر ماتیر اسلامی اسکالر اور اسلامی دانشور بڑے تذکرے سنے تھے. کہا وہاں تو حال یہ ہے کہ کفرستان کے اندر بھی کیا گندگی ہوگی جو ماتیر کے ملک کے اندر ہو رہی ہے, اس لیے کہ وہاں تو اسلامیت ختم ہی ہو چکی ہے, نام کی بھی نہیں رہی اب تو, اتنا عجیب ماحول ہے. اس لیے کہ وہاں یہ دینی ادارے اور مسجد کا ملہ اور مدرسے کا ملہ یہ نہیں ہے وہاں پر. تو جن ملکوں کے اندر سے اس کا بیج مٹتا چلا گیا, جن ملکوں کے اندر اس کا بیج مٹتا چلا گیا وہاں اسلامیت ختم ہوتی چلی گئی. تو الحمدللہ اس پاکستان میں یہ تینوں چیزیں, تو نشانہ پاکستان ہے, اصل یہ ہے. لیکن انشاءاللہ اس کے آنے سے پہلے ہی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا, لیکن وقت لگتا ہے, وقت لگتا ہے. بہرحال بھائی, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں, آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ کہ وہ اس کے بالکل غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم, اللہ کے بڑائی کا تذکرہ ہے. اولم یسیروا فی الارض, پھر دیکھو کافروں کا انجام کیا ہوا, وہ بڑی طاقت میں تھے, زمین پر ان کے بڑے اثرات تھے ان کے علم و ہنر کے, اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی عمریں پائی ہیں, لیکن آج تو ان کا نام و نشان نہیں ہے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام برا ہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق, اللہ کی بڑائی اور اس کا تذکرہ کہ مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا جو ابتدا پیدا کر دیتا ہے. اور فرمایا جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ ان کی بالکل سفارش نہیں کریں گے. انہوں نے جن کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا, اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَكَّرُونَ, جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسم میں بڑھ جائیں گے. اسی کا ذکر فرمایا, کچھ نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں مزے کر رہے ہوں گے, اور کچھ کافر لوگ ہوں گے جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ, لہذا اللہ کی تسبیح کر اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے, اور اس وقت بھی جب تم صبح طلوع ہوتی ہے. دو وقت خاص مبارک وقت ہیں, اللہ کی حمد و ثناء کرنی چاہیے, کچھ صبح اور کچھ شام. اسی کا ذکر فرمایا, وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ, اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی, سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو, اور اس وقت بھی جب تم ظہر کا وقت آتا ہے. اور یخرج الحی, اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں زندگی موت, مردوں سے زندہ کرنا, زندوں سے مردہ پیدا کرنا, اور زمین کو بیدار کرنا, بنجر ہونے کے بعد اسے آباد کرنا, یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تمہیں انسان بنا دیا, وہی ہے جس نے تمہارے اندر سے تمہارا جوڑا یعنی عورت پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون پاؤ, اور اللہ نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبتیں اور پیار رکھ دیا. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اور اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں زبانوں کا مختلف, رنگوں کا مختلف. کتنے دنیا کے انسان ہیں لیکن اس چھوٹے سے چہرے کے حصے کے اندر اللہ نے ایسا فرق رکھ دیا, ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا. ہاں, کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا. کروڑوں کھربوں چہرے اور شکلیں بنائی ہیں, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. رات کو اللہ نے آرام کے لیے, دن کو اللہ نے کمانے کے لیے, اللہ کا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. جو سورج کو جو اللہ رب العزت بجلی چمکاتا ہے, اس سے خوف بھی ہوتا ہے, امید بھی کہ بارش ہو جائے گی, آسمان سے پانی بھیجتا ہے, پھر زمین کو آباد کرتا ہے, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور دیکھتے نہیں آسمان کیسے قائم ہے, گرتا کوئی نہیں, ستون کوئی نہیں, پھٹتا کوئی نہیں, زمین کیسے موجود ہے, یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وہی ہے جس نے پہلے پیدا کیا پھر موت بھی دے گا, یہ سب اس پہ آسان ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم, پھر اللہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا, وہ تمہیں خود تمہارے اندر سے ایک مثال دیتا ہے کہ ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہے کہ اس رزق میں تمہارا درجہ ان کے برابر ہو. تم اپنے غلاموں کو اپنی مالیت میں شریک نہیں کرتے کہ چلو تمہارا غلام بھی تمہاری مالیت میں برابر کے شریک ہے. تو اللہ کی ملکیت میں تم اللہ کے بندوں کو شریک کر رہے ہو, کوئی جوڑ ہے؟ تم بندے, غلام بھی بندہ, لیکن تمہیں یہ برداشت نہیں کہ وہ غلام تمہاری ملکیت میں شریک ہو جائے, برابر سرابر ہو جائے, دونوں کی ملکیت یکساں ہو جائے, اور تم اللہ کی مخلوق کو اللہ کی سلطنت میں شریک کر رہے, کوئی عقل میں آنے کی بات ہے؟ اسی کا ذکر فرمایا, وما اوتی بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم, ظالم لوگ کسی علم کے بغیر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ ہی گمراہ, اللہ نے گمراہ کر دیا ہو, اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں. فاقم وجہک للدین حنیفا, لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو, اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پہ چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کے تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی, یہی بالکل سیدھا راستہ ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فطرت کی پیروی اس طرح کرو کہ تم نے اسی اللہ سے لو لگا رکھی ہو, اور اسی سے ڈرتے رہو, نماز قائم کرو, ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, اور وہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, بعضوں کو مانا, بعضوں کا انکار کیا, بعض چیزیں کی پیروی کی, بعضوں کو ترک کر دیا. تم ایسا کرنا نہ کرنا, مختلف فرقوں میں بڑھ گئے, ہر گروہ اپنے طریقے میں مگن ہے. فَإِذَا مَسَّنَّا ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ, جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچ چھوتی ہے تو وہ اپنے پروردگار سے لو لگا کر اسی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ اپنی طرف سے انہیں کسی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ یکا یک اپنے پروردگار کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. مصیبت آتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں, مصیبت ٹلتی ہے کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. ہاں وہاں دیکھ چلائی تھی نا, دیکھو مصیبت ٹل گئی, کی اللہ نے مصیبت دور, لیکن وہاں دیکھ چڑھائی تھی میں نے, ایک چادر ٹلا کے آیا ہوں میں, ہاں دیکھو مصیبت ٹل گئی. ہاں تو مشرک کو, مشرک جب مصیبت میں گرتا ہے ساری امیدیں کٹتی ہیں, اللہ کو پکارتا ہے, اور جب مصیبت ٹلتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے کیا. یہ مشرک کا مزاج ہے, اسی کا ذکر فرمایا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ, فرماتا ہم انہیں جو کچھ دیا تھا اس کی نشکری کریں. اچھا کچھ مزے اڑا لو بھائی, پھر وقت دور نہیں جب تمہیں سب پتہ چل جائے. کچھ مزے لے لو دنیا میں, پھر پتہ چل جائے گا. ہم انزلنا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, انسانی طبیعت اور اس کا مزاج ذکر کیا. جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتے ہیں, اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. جب نعمتیں مل جائیں تکبر کرتے ہیں, کچھ لے لیا جائے تو مایوس ہو جاتے ہیں. مومن کی شان یہ, نعمتیں ملتے ہیں شکر کرتا ہے, لے لیتا اللہ میاں صبر کرتا ہے. کافر ہے, ملتا ہے تو تکبر کرتا ہے, لے لیا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. ہاں تو ڈپریشن مایوسی کا نام ہے. یہ سب مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان تھوڑی مایوس ہوتا ہے, مسلمان تو صبر کرتا ہے, اور مسلمان تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے. ہاں ہاں مایوس وہ ہو جس کا رب نہیں ہے, ہاں اور جس کا خالق اور مالک نہیں ہے. وہ کیوں مایوس ہو جس کا مولا موجود ہے؟ ہاں مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ کوئی نہیں, وہ مایوس ہو. اسی کا ذکر فرمایا, پھر آگے فرمایا, اللہ ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, لہذا تم رشتہ داروں کو اس کا حق دو, مسکین اور مسافر کو بھی. جو لوگ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر ہے, وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اما اوتھی تم مر ربل ارب وفی اموار الناس, اور جو تم سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے تو اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور تم جو زکوٰۃ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں وہی ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. یہ سورہ روم ہے, یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی, تو یہ پہلی آیت ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی. اس وقت تک سود کو واضح لفظوں میں حرام نہیں کیا گیا تھا, لیکن اشارہ فرما دیا گیا تھا کہ اللہ کے نزدیک سود کی آمدنی بڑھتی نہیں, یعنی سود لینے والا لیتا اس ارادے سے کہ اس نے اس کی دولت بڑھے گی, لیکن اللہ کے نزدیک وہ دولت بڑھتی نہیں ہے. کیونکہ اول تو دنیا میں بھی حرام مال اگرچہ گنتی میں بڑھ جائے لیکن اس کی برکت نہیں ہوتی. مال و دولت کا اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کو اس سے آرام اور راحت نصیب ہو, لیکن حرام آمدنی کتنی بڑھانے والے بکثرت دنیا میں پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں اور انہیں راحت نام کی چیز نہیں ملتی. دوسری دولت یہ کہ بڑھوتری آخرت میں کچھ کام نہیں آتی, اس کے برخلاف صدقات خیرات کام آتے ہیں. ایک تو یہ کہ سود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ اس سے مال کے اندر برکت چلی جاتی ہے. ہاں جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات خیرات دیتا ہے، اس سے اس کے مال میں بڑھوتری آتی ہے. کبھی کمیت میں کہ ایک سے دو ہو جاتا ہے، دو دکانیں بن جاتی ہیں، ورنہ اگر کمیت میں نہ بھی ہو تو کیفیت میں کہ اللہ اس مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا، اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جیسے ایک نیوتا ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے تحفہ دے کہ اس سے بڑھیا تحفہ ملے، جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں ہوتا ہے نیوتا نا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہی نا. ہاں ارے میاں تحفہ دے تو یہاں سے بڑھیا ملے گا، ٹھیک ہے نا، بڑھیا ملے گا. تو یہ بھی حرام ہے، اس نیت سے دینا کہ اس سے بڑا تحفہ ملے یہ بھی حرام. یہ بھی اپنے مال بڑھانا، اس سے بھی برکت نہیں ہوتی. مسلمانوں کے یہاں ہدیہ ہے، نیوتا نہیں ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کا احترام ہو، عزت ہو، چھوٹا ہے تو سامنے والے کی شفقت ہو، ہاں دوست ہے تو اس سے محبت کا اظہار ہو، بڑا ہے استاد ہے مربی ہے شیخ ہے تو اس کا اکرام ہو، باپ ہے تو اس سے جسے کہیں کہ اس کے عظمت کے اعتراف میں کچھ ہدیہ دے دینا اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہدیہ محبتوں کو بڑھاتا ہے. چھوٹے کو دے رہا ہے تو شفقت کا رعایت رکھ رہا ہے، اپنے بڑے کو دیکھ رہا ہے تو اکرام کا خیال رکھ رہا ہے، دوست کو دے رہا ہے تو محبت کے اضافے کے لیے محبت کا اظہار کر رہا ہے. یہ اور ہو اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ تحفہ محبتوں کو بڑھاتا ہے. تحادو تحابو، مہدیہ دو محبتیں بڑھیں گی. لیکن جو ہمارے ہاں جو بلادریوں میں چلتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، بلادری کو راضی کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دیا تھا اس لیے ہم بھی دے رہے ہیں. دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن دینا پڑتا ہے، تو اس سے محبتیں نہیں بڑھتی بلکہ نفرتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں. اس لیے کہ آپ نے ہمیں یہ دیا، ہم نے تمہیں اس سے لے جاؤ اپنا تحفہ، ہمیں نہیں چاہیے تمہارا. ہاں یہ کیسا ہدیہ دیا ہے، تو اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں. اس لیے کہ اس میں خلوص نہیں ہوتا، اس میں صرف فلوس ہوتا ہے. خلوص سے محبتیں بڑھتی ہیں بھائی، فلوس سے نہیں بڑھتی. جس میں خلوص ہو اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اس کے دلائل ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے جو کمائی کی اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا. مطلب یہ کہ دنیا میں جو بڑی مصیبتیں آتی ہیں، بڑی بڑی قحط، وبائیں، زلزلے، ظالموں کا تسلط، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہاں یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، زمین کا پھٹ جانا اور سیلابوں کا آنا اور تند و تیز ہواؤں کا چلنا، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی شکلیں ہیں. جب اعمال دھرتی والوں کے خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فیصلے پھر ایسے آسمان سے آیا کرتے ہیں. اسی کا ذکر فرمایا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ انہیں جو کام کیے اللہ ان میں سے کچھ مزہ انہیں چکھائے، شاید وہ باز آ جائیں. اگر بندے ان سیلابوں سے اور ان زلزلوں سے سبق پا لیں اور ہدایت مل جائے تو پھر بھی سودا سستا ہے، پھر بھی سودا سستا ہے کہ انہیں ہوش آ گیا، انہیں ہوش آ گیا. پھر زمین میں دیکھو ان کا انجام کیا ہوا جو مشرک تھے. تم اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو. پھر اللہ رب العزت نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا، جنہیں اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. امین آیات یہی اور سے الریاح، اللہ کے توحید کے دلائل ہیں. اللہ ہوائیں بھیجتا ہے بارشوں سے پہلے خوشخبریوں کے طور پہ، پھر اپنی رحمت سے تمہیں بارشیں دیتا ہے، پھر تمہاری کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں. اللہ ان لہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہے تاکہ تم سمندروں اور دریاؤں سے اللہ کا فضل تلاش کرو. اور آپ سے پہلے بھی ہم نے کتنے رسول بھیجے جو دلائل لے کے آئے، لیکن مجرموں نہیں مانا، پھر ہم نے انتقام لیا ان مجرموں سے. اور ہمارے ذمے ہیں ہم ایمان والوں کی مدد اور نصرت کریں. اللہ الذی یرسل الریاح، یہ بھی اللہ کے قدرت کے دلائل ہیں. آگے فانظر الی آثار رحمت اللہ، پھر اللہ کے توحید کے دلائل دیکھو، اللہ کے رحمت کے آثار، کیسے اللہ بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے. وہی ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پھر یہ ہواؤں کا تند و تیز چلنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے، یا آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ تو اندھے بہرے ہیں، یہ سنیں گے نہیں کافر لوگ. اسی کا ذکر فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو انسان کے اندر ہیں. کیسے انسان کمزور ہوتا ہے، ہاتھ سے آئس کریم بھی نہیں پکڑ سکتا اور اپنی دودھ کی بوتل بھی نہیں پکڑ سکتا، امی اسے دودھ پلاتی ہے، پھر وقت آتا ہے یہ دوسروں کو دودھ پلاتا ہے، ہاں بھینس کے اندر سے دودھ نکال لیتا ہے، فرمائیے کمزوری کے پاس طاقت، اور پھر اس کے بعد یہ طاقت کے بعد پھر کمزوری، پھر اسے دودھ پلانا پڑتا ہے، خود نہیں پکڑ سکتا، ہاتھ کانپتا ہے، ریشہ طاری ہو جاتا ہے ہاتھوں پر، پھر کمزوری آ جاتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے یہ جو ان جسموں کے اندر اس قسم کے انقلابات لاتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور وہ علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَقُولُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسے دنیا میں بھی وہ اوندے چلا کرتے تھے، جب قبر سے اٹھیں گے تو کہیں گے ہم تھوڑا عرصہ ہوا قبر میں رہے، حالانکہ وہ کب سے آدم سے ایک آدمی مرا ہے، اب تک قبر میں پڑا ہے، قیامت تک پڑا رہے گا، لیکن جیسی وہاں اٹھے گا اور وہاں کی دہشت زدہ ماحول دیکھیں گے کہ میں تو قبر سے ابھی لیٹا تھا، برزخ کی زندگی تھوڑی سی وقت گزرا ہے، ایسا اس کے اوپر حال طاری ہوگا۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے کہ تم اللہ کے لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو، اب یہی وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ فیومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم۔ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کر دو، وہاں مولت ختم ہو جائے گی۔ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل۔ حقیقت یہ کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اے پیغمبر ان کا حال یہ کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں، بالکل غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے، لہذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کے وجہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، ہاں آپ ہمت نہ ہاریں، مایوس نہ ہوں، اپنے عزم اور ہمت کو جوان رکھیں، اب اپنے کام میں صبر کے ساتھ لگے رہیں۔ سورہ لقمان کا تذکرہ ہے، یہ بھی مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن کے بارے میں۔ کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، کافروں کے سردار ہیلوں اور بہانوں پر تشدد کاروائیوں سے اسلام کے نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب چند لوگوں کے دلوں پہ اثر انداز ہوتا تو ان کی وجہ سے انہیں ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیوں اور شعر شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس صورت کے آغاز میں ہے۔ فہد لقمان اہل عرب کے بہت عقل مند دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے، ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں واضح فرمایا کہ لقمان جیسا حکیم اور دانشور جن کی عقل اور حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، بلکہ انہوں نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ تم کبھی شرک نہ کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی بہت قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کا مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پہ دباؤ ڈالتے کہ وہ دوبارہ شرک اختیار کر لے۔ اسی مناسبت سے لقمان کی نصیحتوں کے درمیان اللہ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا جو پیچھے صورت میں گزرا ہے کہ والدین کی عزت اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ شرک پہ آمادہ کریں، گناہوں پہ آمادہ کریں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور پھر آخر میں اس صورت کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے، اور آخرت کی جسے کہیں کہ یاد دہانی اس صورت میں کرائی گئی، یہی اس صورت کا خلاصہ ہے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے، اور نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدار بنتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور ان کا مذاق اڑائیں. ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. جب قرآن کی اثر سے لوگ مسلمان ہوتے تو یہ بے دین اور یہ مشرک کس سے کہانیاں لے کر آتے اور وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو ان چیزوں کے اندر الجھا دے. نظر بن حارث جو اپنی تجارت غیر ملکوں میں جا کے کیا کرتا تھا اور وہ دوران سفر وہاں ایران کے بادشاہوں کے اور ان کے قصوں پر مشتمل کتابیں اٹھا کے لایا کرتا تھا اور وہ لوگوں کو آ کر سنایا کرتا تاکہ مسلمان قرآن کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں اور اس کے اندر الجھاؤ کا شکار ہو جائیں. تو قرآن بھی سناتا اور ساتھ ساتھ جسے کہیں کہ یہ قصے کہانیاں بھی, ادھر مسلمان وہ لوگ قرآن سن رہے ہوتے ادھر یہ قصہ کہانی ہے تاکہ ان کے آپس میں انتشار ہو جائے, لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں, یار یہ پتہ نہیں یہ کتاب قرآن ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. جیسے عالم آن لائن کے اندر ہوتا ہے, ایک بے دین ہوتا ہے, ایک دیندار ہوتا ہے, یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ مسلمان الجھ جائے کہ صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے. تو باطل ہمیشہ حق اور باطل کو اس انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ سامنے والا شک اور شبہات میں پڑ جائے, شک اسے سمجھ بھی نہ آئے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے. تو باطل یہ نہیں چاہتا کہ آدمی باطل والا بن جائے, باطل یہ چاہتا ہے کم سے کم اس کو حق کے اندر شک پڑ جائے تو اس کا مقصد پھر بھی کامیاب. وہ ضروری نہیں چاہتا کہ آدمی باطلی اور گندے بے دین بن جائے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو حق کے اندر شک پڑ جائے تب بھی اس کا مقصد پورا ہے. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ سارا آدمی عیسائی بن جائیں, عیسائی چاہتا ہے کہ مسلمان بس مسلمان نہ رہیں, اور یہودی نہیں چاہتا کہ مسلمان یہودی بن جائیں, ہاں اتنا چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کے بارے میں شبہات میں مبتلا ہو جائے. منکر حدیث یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان حدیث کا بالکل انکار کر دیں, وہ یہ چاہتا ہے کم از کم مسلمان حدیث کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہو جائے, ان کا مقصد پورا ہو جائے. تو اس قسم کی باتیں وہ قصے کہانیاں پیش کرتا تاکہ مسلمان کم از کم قرآن کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے کہ یہ قصہ کہانیاں اس قرآن کے اندر بھی ہیں اور میں بھی قصہ کہانیاں سنا رہا ہوں, قرآن بھی قصے سناتا ہے ہم بھی قصے سناتے ہیں, تاکہ مسلمان الجھاؤ کا شکار ہو جائے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اسی کا تذکرہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم, البتہ جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں, اسی کا ذکر فرمایا, اللہ کے توحید کا تذکرہ ہے. پھر آگے حضرت لقمان حکیم کی نصیحت بھری, جسے کہیں کہ باتیں ہیں, جب حضرت لقمان نے حکمت کی باتیں کی اور فرمایا اپنے بیٹے سے, بیٹے یا بنی لا تشرک باللہ, شرک نہ کرنا, شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی فرمائی, ہم نے انسان کو وصیت کی والدین سے اس نے سلوک کرنا, اور خاص طور پہ تیری ماں جو بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے پھر 2 سال تک تیری خدمت کرتی ہے, تو اپنے والدین کا شکر گزار بننا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر آگے آگے یہ بتایا کہ اگر یہ مشرک ماں باپ ہیں اور تو یہ شرک پہ آمادہ کریں تو ان کی اطاعت نہ کرنا. پھر لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹے ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ. لقمان نے یہ بھی کہا, بیٹا اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں یا زمین میں ہو تب بھی اللہ اسے ضرور حاضر کر دے گا, یقین جانو اللہ بڑا بریک ماں بہت باخبر ہے. بیٹھے خلوت میں, اندھیروں میں, تاریکی میں اور کہیں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا, اللہ بڑا باخبر ذات ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کا دھیان رکھنا ہے, مطلب یہ تھا اللہ کا دھیان رکھنا. یا بنی اقیم الصلاۃ, بیٹھے نماز قائم کرو, لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو, برائی سے روکو, تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پہ صبر کرو, بے شک بڑی ہمت کا کام. یہ ہے باپ, یہ ہے باپ, اور یہ ہے عقل مند باپ, اور یہ ہے دور اندیش باپ, اور یہ ہے روشن خیال باپ, اور یہ ہے دانشور باپ جو اپنے بیٹے کو اس انداز میں نصیحت کر رہا ہے. یہ ہوتے ہیں باپ جنہیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنا ہے. ہاں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسائر خدك للناس, لوگوں کے سامنے غرور سے اپنا گال مت پھیلاؤ. اخلاقی تعلیمات باپ اپنے بیٹے کو دے رہا, بیٹے لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ, زمین پر اتراتی ہوئی مت چلو, یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی بازی کو پسند نہیں کرتا, اپنے چال میں اعتدال اختیار کرو, اپنی آواز ایسا آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، زیادہ چیخنا چلانا کمال تھوڑی ہے، گدھا سب سے زیادہ آواز نکالتا ہے، ہاں تو فرمایا ایسی آوازیں نہ نکالو، عاجزی ان کے ساری اپنی آواز میں پستی پیدا کرو۔ اسی کا ذکر فرمایا، کیا تم لوگوں کو نے یہ نہیں دیکھا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے؟ پھر آگے توحید کے دلائل ہیں، اللہ رب العزت نے ظاہری باطنی نعمتوں سے بھری دنیا بنائی ہے اور اپنی نعمتیں اللہ نے مکمل کر دی، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر مشرکین کا باطل نظریہ، اس کا ذکر فرمایا، وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری، تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بلکہ ہم تو اس طریقے پہ پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اسی کا ذکر فرمایا۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کی طرف اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اس نے مضبوط گڑھے کا سہارا لے لیا، بالعروۃ الوثقی، ہاں مضبوط کنڈا تھام لیا، یعنی اس کو مضبوطی کے ساتھ اس نے سہارا پکڑ لیا، اسی کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی کو تسلی ہے، امن کا فرا فلا یحزن کا کفر، کہ آپ غم میں نہ پڑیں، سب ہمارے پاس آئیں گے، ہم انہیں بتلا دیں گے۔ اولا انسان تم من خلق السماوات، پھر مشرقین کو اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا، سوالیہ انداز، بتاؤ تو صحیح زمین و آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو وہی اللہ ہے جو ہر تعریف کا لائق ہے، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے، اور جو کچھ زمین کے اندر یہ سارے کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اس جیسے ساتھ اور بھی بن جائیں، پھر بھی اللہ کی بڑائی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سات یہ سمندر اور اس سے اور سات سمندر سارے سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے مخلوق لکھنے لگ جائے، قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، مخلوق کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی بڑائی عظمت تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ایسی بڑی شان والا مولا ہے، ان اللہ عزیز الحکیم۔ فرمایا ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے؟ فرمایا جیسے ساری مخلوق کو زندہ کرنا ایسا ایک انسان کو زندہ کرنا، جیسے ایک انسان کو زندہ کرنا ایسی ساری مخلوق کو زندہ کرنا۔ تو اللہ کے ایسا نہیں کہ سب کو کہے زندہ کرے گا، فرمایا جیسے ایک انسان کو زندہ کرنا ایسے ساری انسان کا مخلوق کو زندہ کرنا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کون کہا تو ایک بھی زندہ ہو گیا، کون کہا تو ساری مخلوق زندہ ہو گئی۔ ہاں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، پھر اللہ کی قدرت ہے، رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، سورج اور چاند کو مسخر کیے بیٹھے ہیں، اور ہر چیز اپنے وقت پہ چل رہی ہے، آ رہی ہے، غروب ہو رہی ہے، نکل رہی ہے، وہی اللہ ہے، باقی جس کو تم پکار رہا ہے سب باطل ہے۔ دیکھتے نہیں کشتیاں سمندر میں کیسے چلتی ہیں اللہ کی قدرت سے، یہ سب اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا رہا۔ فَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کی کشتیوں کو موجیں گھیر لیتی ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب نجات ملتی ہے تو پھر بعض تو وہ ہیں جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو تکبر اور انکار کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ڈرو اپنے اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے جس دن بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے کو کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ان اللہ عند علم الساعہ۔ پھر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو فرمایا ان اللہ عند علم الساعہ، کہ یقین قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، کس متنفس کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، کسی کو یہ پتہ نہیں کون سی زمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری باخبر رکھتا ہے۔ پھر آگے سورہ سجدہ ہے، اس سورت کا موضوع بھی بنیادی عقائد توحید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخرت ہے، اور کفار عرب کا ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس صورت میں ان کے اعتراضات کا جواب ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ پھر کفار کا یہ کہنا کہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، فرمایا نانا، یہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، اور وہی ہے جو زمین و آسمان کا نظام چلاتا ہے، غیب کو وہی جانتا ہے، الذی احسن کل شیء، جس نے ہر چیز کو ایک شکل دے دی، صورت دے دی، کتنی دنیا کے اندر مخلوقیں ہیں، چمٹی کی شکل اور ہے، بکری کی شکل اور ہے، بھینسے کی شکل اور ہے، شیر کی شکل اور ہے، انسان کی شکل اور ہے، کیسے ہر ایک کو اللہ نے شکلیں دے دی، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اس کی نسل ایک نچوڑی ہوئی حقیر پانی سے چلائی، انسان کی نسل نچوڑی ہوئی پانی سے، یعنی منی کے قطرے سے انسان کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ ثم اسی کا ذکر فرمایا، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اور انسانوں تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل پیدا کیے، تم لوگ شکر تھوڑی ہی کرتے ہو، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، لیکن تم ہو شکر نہیں بجا لاتے، کوئی ہے ایسا کہے آنکھ میری آنکھ لے لو اور ایک محل دے دو، اور جسے کہیں کہ میری زبان کی گویائی لے لو اور سونے کی ایک جولری کا خوبصورت ہار دے دو، یا میرے کان کی سماعت لے لو اور مجھے اتنی جاگیر دے دو، کوئی یہ نعمتیں دے کر یہ دنیا کی چیزیں لیتا ہے؟ نہیں، وہ جانتا ہے ساری دنیا دے دو میاں آنکھوں کی بینائی نہیں دے سکتا، محلات ایک رکھو اپنے پاس میں کوئی وقت گویائی نہیں دے سکتا، اتنی قیمتی نعمتیں یہ ہیں کہ بڑے بڑے خزانوں اور بڑی بڑی دولتوں کے مقابلے میں آدمی اس کو نہیں دیتا، لیکن اللہ نے یہ کب سے دی رکھی ہیں، بل بھی نہیں لیتا اللہ، ہاں بل بھی نہیں لیتا، بلکہ مولا کہتا ہے صحیح استعمال کرو گے تو یہ اور بڑھا دوں گا، آج دنیا میں میری نعمتیں دیکھ رہے ہو، کل اس سے آنکھوں سے میرا دیدار کر لو گے، ہاں آج کانوں سے اپنی ضروریات سن رہے ہو، کل میں تمہیں اپنا کلام سناؤں گا اپنے منہ سے، ہاں اللہ سنائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نعمتوں کی قدر کر لو۔ وقالوا اذا ضللنا في الارض ائنا لفي خلق، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے آئیں گے، اس کا انکار کفار کیا کرتے تھے، اسی کے انکار کا تذکرہ ہے۔ اور میں ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، کاش تم وہ منظر دیکھو جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں ہمارے کان کھل گئے، اس لیے ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ وہاں کافر حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں صحیح کر لیتا، اور تمنا کرے گا اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج، اب نیک بن جاؤں، اب ایمان والا بن جاؤں گا۔ اسی کا ذکر فرمایا چکھو اس لیے کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھول چکے تھے، آج ہم نے تمہیں اپنی رحمت سے بلا دیا ہے۔ اسی کا ذکر فرمایا، پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں، وہ اپنی پروردگار کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، ڈر اپنی نیکیوں پہ نظر کر کے، امید اللہ کی رحمت پہ نظر کر کے، ان ملے جلے جذبات سے اللہ کو پکارتے ہیں، ہم ان کو جو رزق دیا ہے اس میں نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کسی متنفس سے کچھ پتہ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھا ہے، یعنی اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کچھ جنت میں سامان تیار کر رکھا ہے کسی کو نہیں پتہ۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اور ان کی مہمانی کا تذکرہ، پھر اللہ کے نافرمان لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جب بھی نکلنا چاہیں گے پھر جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، اور یہ دنیا کا عذاب ادنا اللہ بس اوقات چکھاتا ہے، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ ومن اظلم ممن ذکر، پھر اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کے آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی، اس نے اس کو منہ موڑ لیا، ہم یقین ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے ولقد آتینا موسی الکتاب، حضرت موسیٰ کو بھی ہم نے کتاب دی، اور فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ہدى لبنی اسرائیل ان ربک یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ ان کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے گا، اور کتنے ہیں تم دیکھتے نہیں جو دنیا کے اندر رہتے تھے اور آج ان کے گھر اجڑ گئے، محلات اجڑ گئے، ان کے لیے اس میں بھی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج، دیکھتے نہیں کس طریقے سے ہم زمین کو پانی کو چلاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، پھر کھیتیاں اگتی ہیں، اس سے جانور کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہتے ہیں کب آئے گا، ویقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین، کب آئے گی یہ فتح اگر تم سچے ہو، قل آپ کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، جب فتح کا دن آئے گا یعنی قیامت کے دن، اس دن ان کا ایمان لانا بھی کام نہیں آئے گا، مہلت بھی نہیں ملے گی، اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں کہو انتظار کیجئے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر سورہ احزاب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان یہ سورت نازل ہوئی. اس کے منظر میں چار خصوصی واقعات ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے. ان چار واقعات کا مختصر تعارف یہ ہے کہ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے. احزاب سارا کفر اکٹھا, جیسے آج کل نیٹو فوج اکٹھے ہو کر مسلمانوں پہ چڑھائی کر رہی ہے, اس وقت سارا مشرکین اور سارا کفر, سارے قبائل مل کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے تھے, جو مسلمانوں کی ایک نئی ریاست وجود میں, اسلامی دنیا کی ایک نئی اسلامی سلطنت کی یہ پہلی ریاست تھی. اسے ختم کرنے کے لیے اور اس کا نام و نشان مٹانے کے لیے سارا کفر متحد ہو چکا تھا. تو وہ جو لشکر آیا تو اسے احزاب کہا گیا, اور اس جنگ کا نام جنگ احزاب ہے, اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر کے اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مدینہ منورہ کو محفوظ کرنے کے لیے خندق کھود دی تھی. اس غزوہ کا نام غزوہ احزاب بھی, غزوہ خندق بھی ہے. یہ بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ایک متحدہ محاذ بنا کر مدینہ منورہ پہ حملہ کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے. اس لیے جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. اس جنگ کے اہم واقعات میں اس صورت میں بیان ہوئے. اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی اس صورت کے اندر آئی ہے. دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے. یہ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں اور شہر سے باہر رہا کرتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا, جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کے دوسرے خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پہ خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کے پشت پر خنجر کھونپنے کی کوشش کی, اور اس لیے جنگ احزاب سے فراغ کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستین کے ساموں کا قلعہ کما فرمائیے. چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا, جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے, بہت سے گرفتار. اس واقعے کی تفصیل بھی اس صورت کے اندر ہے. تیسرا اہم واقعہ اہل عرب میں جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سکے بیٹے کا درجہ دیتے تھے, یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا, اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے, بلکہ اس کو بدترین عیب سمجھا جاتا تھا. حالانکہ اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی. عرب کی جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھیں, ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اعلان ان رسموں کے خلاف عمل سے کیا, تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سیرت طیبہ میں موجود ہیں. منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی, اس کے سدباب کے لیے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی حضرت زینب بنت جاہ سے نکاح فرمائیں. وعدہ رہے کہ زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی. حضرت زید سے ان کا نکاح خود آپ نے کرایا تھا, اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا, لیکن اللہ کے حکم اور دینی مسلط کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا. اس نکاح کے ولیمے میں حجاب پردے کے احکام پر مشتمل آیات نازل ہوئیں, جو اس صورت کا ایک خاص حصہ ہے. اور چوتھا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کی سرد گرم حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا, لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا. یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا, لیکن پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا. اس لیے اس صورت میں اللہ نے ادواج مطہرات کو یہ اختیار دیا کہ اگر وہ دنیا کے زیب و زینت چاہتی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے سے علیحدہ فرما دیتے ہیں. اگر وہ پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کے طلبگار ہیں, پھر اس قسم کے مطالبے ان کو زیب نہیں دیتے. چونکہ حضرت زینب سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے, اس لیے اس صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بلند بتایا گیا اور آپ کی تعظیم اور تکریم اور اطاعت کا حکم دیا گیا. یہ سارے واقعات اس صورت کے ضمن میں ابھی آ رہے ہیں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو, کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو. بے شک اللہ بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے، تم ہمارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقین طور اس سے پوری طرح باخبر ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کی ماں کے پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ ایک اصطلاح ہے زہار، اس کے تفصیل آگے 28 پارے کے اندر بھی آئے گی، کہ اپنی بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دینا۔ تو عربوں کے ہاں یہ تھا کہ اگر ایسا کہہ دیتا تو اس کی بیوی ماں کے حکم میں ہو جاتی، اور ہمیشہ کے لیے جیسے ماں اس کے لیے حرام ہوتی ہے ایسی وہ بیوی بھی اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اس کا تردید فرمائی اور اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان قرآن کے ذریعے ہوا، ورنہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا، یہ بھی نہیں، آج کے بعد کوئی منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں، بلکہ ان کو اصلی باپ کے ساتھ نام لے کر پکارا جائے۔ پہلے زید بن محمد کہا جاتا تھا، اس آیت کے بعد پھر زید بن حارثہ، یہ مشہور ہو گیا جو حضرت زید جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اصلی باپ کی نسبت سے پھر پکارا گیا۔ اسی کا ذکر فرمایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ وہ تو ہماری روحانی مائیں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسلمانوں کا تعلق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اور عظمت مسلمانوں کے اپنے نبی سے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے کہ ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر ایسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور اس ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور جو تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا۔ یہ جب کفار وہاں چڑھائی کر کے آ گئے اور کافی دنوں تک خیمے لگا کر بیٹھے ہوئے انتظار میں تھے کس موقع تلاش میں مدینہ پہ حملہ کریں، اللہ نے تند و تیز ہوائیں بھیجی اور ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، اور وہ سارے جسے کہیں کہ منتشر ہو گئے، اور یوں نامراد ہو کر اور مایوس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، یہ سب ہمارا بھائی اللہ کا فضل تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، جب آنکھیں پتھرا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے، ایسا دشمن پوری قوت اور توانائی کے ساتھ آیا، ہاں، اور پورے وسائل کے ساتھ، اور مسلمانوں پر ایک کیفیت بن گئی تھی، اس کا ذکر فرمایا۔ وہاں اللہ نے ایمان والوں کو خوب جھنجھوڑا اور خوب آزمائش ہوئی، ہاں، اور منافق وہاں کہنے لگے جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا سب جھوٹا ہے۔ یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب خندق کھود رہے تھے تو وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی، ہاں، جو کسی طرح میں ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ بنفس نفیس اس چٹان کو توڑنے کے لیے تشریف لائے اور اپنی دستی مبارک سے گدال لے کر یہ آیت پڑھی، وتمت کلمت ربی کا صدقہ، یہ آیت پڑھی اور گدال چٹان پر ضرب لگائی تو ایک تتہائی چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس پہ آپ کو یمن اور کس طرح کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، اس وقت آپ کو اسی آیت کو پورا پڑھا، وتمت کلمت ربی کا صدقہ و عدلا، اس پر چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ کو روم کے محلات دیکھے۔ پھر تیسری ضرب پر چٹان پوری ٹوٹ گئی، اس موقع پہ آپ نے فرمایا، مجھے یمن، ایران، روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے یہ سنا اور کہا، حالت تو یہ کہ خود اپنے شہر کا بچاؤ کرنے میں مشکل آ رہی ہے، قضاء حاجت کے لیے نکلنا مشکل ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئی ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں یمن کے محلات کے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کسرا اور روم کے محلات کے، ہاں، مذاق اڑانا کرنا شروع کر دیا۔ ہاں، مفسرین نے فرمایا اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے اللہ اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کفار اور منافقین زہری اسباب دیکھتے ہیں، اور اللہ کا نبی اور اللہ کے نبی کے ماننے والے اللہ کی قدرت پہ نظر کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت پہ نظر کر کے زندگی کے فیصلے اور زبان کے بول نکالتے ہیں، اور کافر اور منافق زہری اسباب کو دیکھ کر وہ اپنی زبان کے بول اور اپنی سوچ اور فکر بناتا ہے، یہ فرق ہے۔ یہ فرق ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا یثرب کے لوگوں، مدینہ کا پہلے نام یثرب تھا، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں، بس واپس لوٹ جاؤ. اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے کہہ رہے تھے گھر جانے کی اجازت مانگ رہے، منافقین بھاگنا شروع ہو گئے، بزدل ہوتا نا منافق، بھاگنا شروع کر دیا، خطرات نظر آئے اور کہنے لگے ہمارے گھر میں کوئی ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا، گھر کا بڑا کوئی نہیں. اللہ فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں، مقصود ان کا فرار ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، حالانکہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ میدان سے نہیں بھاگیں گے، پھر اللہ فرما رہا منافقین کو بتا دو تمہارا یہ میدان سے بھاگنا کام نہیں آئے گا، موت سے تو بچ نہیں سکتے، چاہے کتنے محفوظ قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ موت سے نہیں بچ سکتے، جب موت آنی ہے تو وہ آ کے رہے گی. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، خود لڑائی میں آتے نہیں اور آتے ہیں تو بہت کم، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا، اور وہ بھی تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہوئے، جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف سے چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشت تاری ہو. جب کوئی خوف کے حالات آتے ہیں تو منافق مسلمانوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پہ موت تاری ہو گئی، ہاں، اور کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ہاں، تمہاری وجہ سے یہ حالات آئے ہیں. تو یہ منافقین کی تصویر اللہ نے دکھائی. فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو ذکر کرتا ہو. پھر ایمان والوں کا بڑی ایمان، اس کا ذکر فرمایا، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا کہ سارے دنیا کفر اکٹھا ہو گئے، مسلمانوں کی ریاست مدینہ پہ حملہ آور ہو رہی ہے، سچے مسلمانوں نے دیکھا تو خوف زدہ نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، ہاں، ڈرے نہیں، اور یہ نہیں کہا کہ پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے، ہاں، اور جسے کہیں کہ ہم دنیا کے اندر کیسے زندہ رہیں گے، غاروں کی زندگیوں میں پھر چلے جائیں گے، ڈرے نہیں، بلکہ ان ایمان والوں کا کافروں کی اس طاقت کو دیکھ کر ایمان اور بڑھ گیا، اور کہنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا، جب دنیا میں تم اسلام پہ چلو گے اور اسلام نافذ کرو گے ساری دنیا کفر تمہارے ساتھ خلاف ہو جائے گا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو اور تصدیق کرتے ہیں. تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ہاں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. دیکھو ذرا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، انہیں ایمان والوں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر انہیں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا یعنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر. اللہ میاں، کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو اس آزمائش میں ڈالنے کی اور میدانوں میں لانے کی، ہاں، اور ان خطرات سے دوچار کرنے کی؟ فرمائی، میں اس لیے لے کے آتا ہوں تاکہ مومن اور منافق پتہ چلے کہ منافق کون سا، ایمان والا کون سا ہے، ہاں، یہ فرق کرنے کے لیے اللہ اس قسم کے حالات لے کے آتا ہے. اسی کا ذکر فرمایا، ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ذات ہے. پھر آگے، ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، جو لوگ کافر تھے اللہ نے ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت کا، بڑی اقتدار کا مالک ہے. اور جن اہل کتاب نے، اس سے مراد وہی بنو قریظہ جو یہودی تھے اور آستین کے سانپ تھے اور مشرکین کے لیے ہم راستہ ہموار کر رہے تھے اور اندر مدینہ میں بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اس آیت میں ان بنو قریظہ یہودیوں کے ان قبائل کا تذکرہ ہے. وَأَنذِرِ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّن صَيَاصِيهِمْ، جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اللہ نے ان پر غلبہ دے دیا مسلمانوں کو، وہ قلعوں محفوظ قلعوں کے اندر تھے، باہر نکل آئے، فیصلہ ہوا ان کے مردوں کو قتل کر دو. اسی کا ذکر فرما رہے ہیں، اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے دولت کا وارث بنا دیا. ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے، اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے. آگے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا وہ تذکرہ کہ جب خوشحالی ہوئی اور کچھ فتوحات آئیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچہ کچھ بڑھ جائے تو اللہ رب العزت نے پیار بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی اگر تم نبی کے ساتھ دینی خدمت میں ساتھ دینا چاہتی ہو تو اسی فقر و فاقہ کے ساتھ رہنا پڑے گا، پھر تمہارے لیے یہ مطالبات تمہارے شائن شان نہیں ہیں، اور اگر تمہیں دنیا کی کچھ زیب و زینت چاہیے تو اللہ کا نبی تمہیں اکرام اعزاز کے ساتھ اپنے سے جدا کر دے گا اور تمہیں عزت سے رخصت کر دے گا، تمہیں کیا چاہیے؟ جب یہ بات ازواج مطہرات نے سنی حضور کی خدمت میں آئیں کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کا گھر چاہیے، آپ کا حرم چاہیے، ہم تو آپ ہی کے ساتھ جینا مرنا چاہتی ہیں۔ اسی کا تذکرہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کن تریدن الحیات الدنیا وزینتها، اے نبی کی بیوی، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بیہودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے، اور تم میں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے بھی اس کا ثواب دگنا دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔